الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جس دن سے اس زمین پر انسان ہے اسی دن سے اللہ کا دین یعنی اسلام ہے۔ دنیا میں اسلام کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی انسان کی تاریخ ہے۔ سب سے پہلے انسان ہیں سیدنا آدم علیہ السلام، اور اسلام کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بانی یا موجد نہیں ہیں، اسلام تو اللہ کا دیا ہوا دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَهُ، آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے برابر چلا آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً اس میں جو تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں، بس جتنی تبدیلیاں ہونی تھیں ہو چکی ہیں، اور دین کے عنوان سے تم کو جو نعمت ملنی تھی وہ اب پوری ہو گئی۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اس پر اپنی خوشنودی کی مہر لگا دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا، کہ بس یہی میرا پسندیدہ دین ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس کو چھوڑے گا وہ ناکام ہوگا۔ چاہے جتنا دولت مند ہو جائے، چاہے جتنا پڑھ لکھ لے، اور اس کے پاس چاہے جتنے عہدے اور منصب ہو جائیں، چاہے وہ سارے عالم کا فاتح بن جائے، اگر اس کی زندگی میں میرا یہ دین نہیں ہوگا تو وہ ناکام ہوگا۔ اور جس کی زندگی میں میرا دین ہوگا، چاہے وہ ایک انچ زمین کا بھی مالک نہ ہو، اس کا اپنا ایک جھوپڑا بھی نہ ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑ سے زائد کپڑے بھی نہ ہو، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بہت زیادہ مقدار میں نعمتیں بھی نہ ہو، لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ کا دین ہے تو وہ کامیاب ہے۔ چونکہ دین کی تاریخ بہت طویل ہے، ہر زمانے میں جس قوم کو اس دین کا حامل بنایا گیا وہ قوم اس زمانے میں مسلمان ہوتی تھی. انبیاء کرام علیہ السلام پر جتنے بندوں اور بندیوں نے الگ الگ زمانوں میں یقین کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، سپرد کیا، وہ سب اپنے اپنے دور کے مسلمان ہوتے تھے اور سب کامیاب ہوتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص احسان فرمایا ہے کہ اس امت کے لیے سارے نمونے پہلے سے تیار کر دیا. ایسا لگتا ہے جیسے پوری دنیا میں ماحول بنایا جا رہا تھا اس امت کو برپا کرنے کے لیے اور اس کی تربیت کرنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت تکمیلی شکل میں انسانوں کے سامنے پیش کرنی تھی اس کے نمونے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو دکھا دیے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انسانوں کو اجنبی نہ لگے، کوئی نئی اور غیر معروف بات نہ لگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں. یعنی ایسا نہیں ہوا انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ مجھے نبی بنا دیا گیا اور مجھ سے پہلے کبھی کسی کو نبی نہیں بنایا گیا، میں نے ایسی باتیں کہنے شروع کر دی جو مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی تو انسانوں کو وہ باتیں اجنبی لگیں اور بالکل نئی اور انوکھی لگیں. یہ ساری باتیں مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام سنا چکے ہیں. لوگوں کے کان کسی حد تک ان باتوں سے مانوس تھے، دماغوں میں کسی حد تک وہ باتیں محفوظ تھیں، اگرچہ بہت بدل گئی تھیں، بگڑ گئی تھیں، ان میں تحریفیں ہو گئی تھیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا کر بھیجا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی وہ سارا فیض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہی حاصل ہوا تھا. ان باتوں کا اگر گہرا اور تفصیلی علم نہ ہو تو لوگوں کو سن کر عجیب سے لگتا تھا، عجیب سا لگتا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کو حضور کے ذریعے کیسے حاصل ہوا. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی کچھ جھلکیاں پہلے سے انسانوں کو دکھا کر کے انسانوں کے لیے ان کو مانوس بنا دیا جائے، بغیر کسی تشبیہ کے ایک روز مرہ کی مثال سے اس بات کو سمجھیں. جیسے آپ کسی بڑے شوروم میں جاتے ہیں، مثلا کپڑوں کا شوروم ہے، تو آپ اندر بعد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے کچھ نمونے باہر آپ کے سامنے ہوتے ہیں، کچھ انسانی ڈھانچے ہوتے ہیں اور ان پر وہ لباس ہوتا ہے جو آپ کے لیے پرکشش ہو سکتا ہے، جو آپ کو پسند آ سکتا ہے. اصل میں تو ملے گا اندر جا کر، لیکن آپ کے ذہن کے لیے اس کو مانوس بنایا جاتا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھ لیں اور پسند کر سکیں. بالکل اسی طرح اصل نبوت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لیکن انسانی قلوب کے لیے اس کو مانوس بنانے کا یہ خدائی منصوبہ تھا کہ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ صفات عطا کی گئی تھی جو اصل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی، اور آپ کا فیضان تھا جو ممتد ہوا تھا، جو پہنچا تھا وہاں تک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے ایسے نمونے جمع کر دیے کہ بجائے اس کے کہ امت کو مستقبل کی اطلاع دی جائے کہ دیکھو یہ غلطی مت کرنا ورنہ اس کا یہ نتیجہ ہوگا، ان کو ماضی کی اطلاع دی گئی ہے کہ دیکھو یہ غلطی نہ کرنا ورنہ اس کا وہ نتیجہ ہوگا جو تمہارے سامنے ہے۔ تو مستقبل کی بات کو سمجھنے کے مقابلے میں ماضی کی بات کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ آنے والے وقت کی کسی اطلاع کو سمجھنے کے مقابلے میں گزرے ہوئے کسی واقعے کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے۔ دو بڑی مسلمان قومیں گزری ہیں، ایک یہود اور ایک نصارہ، جن میں بہت بڑی تعداد میں انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، اور ان سے وہ ساری غلطیاں ہوئی ہیں جو کسی بھی انسانی معاشرے سے ہو سکتی ہیں، جو کسی بھی انسانی جماعت سے ہو سکتی ہیں، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ کی امت سے بھی ہو سکتی تھی، آپ کی برپا کی ہوئی جماعت سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو ان غلطیوں پر ان مسلمان قوموں کو جو سزائیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے اور بتلایا ہے کہ دیکھو تم یہ غلطی مت کرنا ورنہ یہ سزا ملے گی۔ جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو سمجھائے، بیٹے محنت سے پڑھا کرو، بے توجہ ہی اچھی نہیں ہے، پڑھائی کے وقت میں کھیلنا اچھا نہیں ہے، دیکھو فلاں بچہ اسی طرح کھیلا کرتا تھا فیل ہو گیا نا۔ تو بچے کے لیے اس کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے، دیکھو فلاں بچہ تھا اس نے یہ غلطی کی اور پھر اس کی کیسے پٹائی ہوئی، کیسی سزا ملی، دیکھو فلاں انسان نے یہ غلطیاں کی تھیں آج وہ کیسے بھگت رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، کسی کے لیے سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ انسان کا ایک مزاج ہے، وہ کسی بھی نعمت کی بہت زیادہ دنوں تک قدر نہیں کر پاتا۔ دولت مندوں کے بچے بھکاری کیوں بنتے ہیں اور بھکاریوں کے بچے دولت مند کیوں بنتے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کو اللہ تعالیٰ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ کا یہ نظام نہ چلے تو دولت ایک جگہ جمع ہو کر رہ جائے، دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے، چکا جام ہو جائے دنیا کا۔ دولت مندوں کے بچے بھکاری کیوں بنتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے بڑوں نے سر کا پسینہ پیر تک پہنچا کر دن دن بھر محنت کر کے دھوپ اور گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر آرام تمام کو قربان کر کے جو کاروبار کھڑا کیا ہوتا ہے، جو دولت جمع کی ہوتی ہے، بچوں کو وہ سب کچھ مفت میں ملتا ہے، وہ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور محنت کے عادی نہیں ہوتے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس ناقدری کی وجہ سے وہ ساری دولت ضائع ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے کی عادت نہیں ہوتی، وہ بھکاری ہو جاتے ہیں. اور جو بچے محرومیوں میں پلے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے جن کی ہمتیں بلند ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ محنت کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور وہ محنت کر کے زمین سے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں. یہ واقعات دنیا میں مسلسل ہوتے رہتے ہیں نا. کتنے بڑے بڑے دولت مندوں کے بچوں کو اس عاجز نے اپنی آنکھ سے لوگوں کی گاڑیاں دھوتے ہوئے دیکھا ہے. کروڑ پتیوں کے بچوں کو بمبئی میں میں نے اپنی آنکھ سے گاڑیاں دھوتے ہوئے دیکھا. اور نہایت غریب افراد کے بچوں کو اس عاجز نے اپنی آنکھوں سے کروڑوں میں کھیلتے دیکھا ہے. یہی سب کچھ ہوتا ہے روحانی دنیا میں بھی. مادی دنیا میں جس طرح یہ تبدیلیاں آتی ہیں، بالکل اسی طرح روحانی دنیا میں بھی تبدیلی آتی ہیں. جن کو ہدایت ملتی ہے، جن کو دین ملتا ہے، جب ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اس کو باپ دادا کی وراثت سمجھ لیتے ہیں، وہ اس کو اپنا حق سمجھ لیتے ہیں اور ان سے ناقدری ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ ان کی زندگیوں سے دین نکل جاتا ہے. اور جو گرے پڑے ہوتے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنی نگاہوں سے گرا دیا ہوتا ہے، وہ جب دین کی طرف لپکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو امامت کے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. حبشہ سے آئے ہوئے کالے ان پڑھ، شکل صورت کے بھی بہت اچھے نہیں، میں نے جان بوجھ کر کے بد شکل کا لفظ نہیں استعمال کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس لیے کہ بڑوں کا جب تذکرہ ہو تو احترام ضروری ہے. بے ادبی سے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، بات کرنے والے کا نقصان ہو جائے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، بکے ہوئے تھے، قد عام انسانوں سے زیادہ لمبا تھا. اور جب عام انسانوں سے زیادہ لمبا قد ہو تو اس کو خوبصورتی کی نشانی نہیں سمجھا جاتا. رنگ بھی بہت کالا تھا، غلام تھے اس لیے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو ہدایت دی. اور ابو جہل، ابو لہب، ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے دیکھتا ہوا آگ کا شعلہ، اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا. کوئی شعلے کی مانند دہکتا، چمکتا، دمکتا ہوا چہرہ. عرب کے سب سے بڑے معزز اور مشہور خاندان کا اہم ترین فرد ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، سردار. حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی اولاد، لیکن انہوں نے اپنے دادا پر دادا کے دین کی ناقدری کی، اللہ نے گرا دیا. اور حضرت بلال حبشی کو کہاں پہنچایا اللہ نے؟ اللہ، جب مکہ فتح ہوا پتھروں کے صنم توڑ دیے گئے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے اذان دینے کے لیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دو. وہ جن کو کسی زمانے میں اس قابل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ وہ کعبے کے اندر داخل ہو سکیں, ان کو کعبے کی چھت پر چڑھایا جا رہا ہے, اور حضرت بلال نے کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر فتح مکہ کے موقع پر اذان دی, اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا. تو جس طرح مادی دنیا میں ہر صدی میں ہر صدی میں مسلسل یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ دولت مندوں کے بچے فقیر بنتے ہیں, فقیروں کے بچے دولت مند بنتے ہیں. اسی طرح ہمیشہ دنیا میں یہ نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ دین کی ناقدری کرنے والے اٹھا کر دور پھینکے جاتے ہیں, قدر کرنے والے امامت کے مقام پر پہنچائے جاتے ہیں. یہ دور ہے جو چلتا رہتا ہے, جس کی قرآنی تعبیر ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. ہم لوگوں کے لیے وقت کو بدلتے رہتے ہیں, مادی اعتبار سے بھی روحانی اعتبار سے. یہودیوں کو بڑا زعم تھا اس بات کا, ہمارے پاس دین ہے, ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے, ہمارے پاس انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات ہیں, لیکن وہ سب کچھ چھوڑ چکے تھے, سب کچھ بھلا چکے تھے. وہ اس کے ذریعے صرف اپنی دنیا بنانا چاہتے تھے, اور عربوں کے بارے میں ان کا خیال تھا یہ تو جاہل لوگ ہیں, یہ کسی قابل نہیں ہے, ان کو تو ہم جیسے چاہیں انگلیوں پر نچائیں, اور ہم ان کے خلاف جتنی چاہیں سازشیں کریں, اور جو چاہیں ان سے کرائیں اور منوائیں. اور بیچارے عرب بھی دل ہی دل میں اس احساس کے بوجھ تلے دبے رہتے تھے کہ واقعی ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے, کوئی کتاب نہیں ہے, یہ اہل الذکر ہیں. اہل الذکر کا لفظ بالکل اسی مقام پر قرآن نے استعمال کیا ہے جس مقام پر ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں یہ اہل علم ہیں. تو یہ اہل علم ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, لیکن پھر کیسے پہیہ گھوما جو اپنے کو بڑا علم والا سمجھتے تھے وہ المغضوب علیہم بنے, اور جن کو انسانوں نے نگاہوں سے گرا دیا تھا وہ وقت کے امام بنے, وہ صحابہ کرام بنے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو یہ بات عرض کی جا رہی تھی کہ دو بڑی مسلمان قومیں اس دنیا میں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے نمونہ بنایا, چونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بھی ناقدری ہوگی, اور جب ناقدری ہوگی تو سزا ملے گی. اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں, اس کو سنت اللہ کہتے ہیں, اور اللہ نے فرمایا اللہ کے وہ قوانین بدلا نہیں کرتے, وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اللہ کے ان قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو جیسے پہلے سزائیں ملی تھیں ویسی سزائیں ملیں گی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ارشادات کے ذریعے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ جو یہود و نصارہ کے واقعات اس قدر تفصیل کے ساتھ قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں, یہ محض گزرے ہوئے واقعات نہیں ہیں، یہ تمہارے ساتھ پیش آنے والے حالات ہیں، تم کو ماضی کے آئینے میں تمہارا مستقبل دکھایا جا رہا ہے، تم کو تمہارے نمونے دکھائے جا رہے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ مجھے 100% یقین ہے کہ میری امت بھی وہ سب کچھ کرے گی جو پہلے والوں نے کیا تھا، اور پھر اس کو بھی وہ ساری سزائیں ملیں گی جو پہلے والوں کو ملی تھی، فرق ایک ہوگا، پہلی امتیں ساری کی ساری بگڑ گئی تھی، میری امت ساری نہیں بگڑے گی، پہلی امتوں میں کوئی نہیں بچتا تھا بگاڑ سے، میری امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لا تزال طائفة من امتی علی الحق منصورین، میری امت کا ایک طبقہ ہمیشہ سچے دین پر قائم رہے گا اور اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی رہے گی، کبھی وہ طبقہ چھوٹا ہو جائے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی اس کے افراد کم ہو جائیں گے، کبھی زیادہ ہو جائیں گے، لیکن بالکل ختم ہو جائیں ایسا نہیں ہوگا، اور ساری امت کے تمام افراد اس میں شامل ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہوگا، تو بڑی غلطیاں ہیں جو پچھلی مسلمان قوموں سے ہوئی تھی، اور گویا وہ ان کے ام الامراض تھے، تمام بیماریوں کی جڑ، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بڑی غلطیوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور اس کے نتیجے بتلائے ہیں، یہودیوں سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے شریعت کو صرف قانونی ڈھانچہ بنا لیا تھا، بس قوانین کا مجموعہ، اس کے ساتھ اللہ کی محبت، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عقیدت بالکل باقی نہیں رہ گئی تھی، اور وہ اس قانون کے ڈھانچے کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے تھے، جیسے ملکی قوانین کو ہمارے وکلاء اور لائر حضرات کس طرح اپنے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر پیچھے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ایسے ایسے دلائل دیتے ہیں وکلاء کہ جج صاحبان بھی چکرا جاتے ہیں، اگر بکے نہ ہوں تب بھی، بک گئے ہوں تو پھر بات ہی الگ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جج صاحبان بکتے ہیں، وہ تو وہ خود جانتے ہیں کہ بکتے ہیں یا نہیں بکتے ہیں، لیکن اگر وہ مخلص بھی ہوں تب بھی وہ چکرا جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان وکلاء نے قانون کو پڑھا ہوتا ہے، وہ ذہین ہوتے ہیں، وہ ایک ہی شک کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور کبھی اسی شک کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہی حال ہو گیا تھا یہودیوں کا، اور جب ان کی اس غلطی پر ان کی گرفت کرتے تھے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کہ یہ تمہاری خود غرضی ہے، یہ تمہاری دنیا پرستی ہے، تم شریعت کے نام پر دھوکہ دے رہے ہو لوگوں کو. تو وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیتے. ایک طرف ان کے پاس دین علم تھا, کتابیں تھیں, دوسری طرف گستاخی اور بے ادبی کی انتہا تھی. قرآن پاک نے ان کے بارے میں کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقِّ, وہ ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو نبیوں کا قتل کبھی برحق تھوڑی ہوتا ہے, نبیوں کا قتل تو ناحق ہی ہوتا ہے. نبی تو معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اس فرق کو سمجھنا چاہیے. ایک کافر, ایک مشرک, ایک اللہ کا منکر اگر پیغمبر پر حملہ کرتا ہے تو وہ پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر حملہ کرتا ہے. تو وہ اپنی دانستہ میں سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں, لیکن اگر کوئی مسلمان پیغمبر پر حملہ کرے گا تو وہ اپنے دل میں بھی نہیں سمجھے گا نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں. وہ یہ سمجھے گا ان کی بات کی وجہ سے میرا نقصان ہو رہا ہے, اس لیے میں ان کا گلا دبا رہا ہوں, اس لیے میں ان کی آواز دبا رہا ہوں. تو وہ خود بھی دل سے سمجھتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں یہ گواہی دی کہ وہ جب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرتے تھے تو وہ خود بھی دل سے سمجھتے تھے کہ ہم غلط کر رہے ہیں, لیکن یہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ پیغمبروں کو قتل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر ان کی غلطیوں سے ان کو روکتے تھے اور وہ اپنی غلطیاں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. ہم نظر ڈالیں ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں یہ غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گانا بجانا مٹانے کے لیے تشریف لائے, اور جو حضور کے نام پر ڈی جے بجاتے ہیں, باجے بجاتے ہیں, ناچتے ہیں, وہ خود بھی جانتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں, وہ خود بھی جانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے, لیکن کوئی ان کو روک کے دیکھ کے ان کی عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے, وہ اس کی جان لینے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. یہ ہے وَيَقْتِلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. وہ ساری بیماریاں جو وہاں تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ وہ میری امت میں آئیں. ان کے دل انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اور اللہ تعالی کی محبت سے خالی ہو چکے تھے. آخرت کا ڈر دلوں سے نکل گیا تھا, قانونی ڈھانچہ تھا ان کے پاس, وہ اس کا اپنی مرضی سے استعمال کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان پر ذلت مسلط کر دی. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا, جہاں بھی رہیں گے دنیا میں ان پر ذلت مسلط رہے گی. یہ جن لوگوں کا تذکرہ ہے وہ طبقہ آج بھی دنیا میں موجود ہے, اور سیدنا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو اقتدار ملا, طاقت ملی, دولت ملی, لیکن ان کی یہ ذلت ختم نہیں ہوئی. جیسے پورے محلے کا کچرا نکال کر کہیں ڈالا جاتا ہے, کوئی جگہ تو ہوتی ہے جہاں ڈالا جائے. دنیا کی قوموں نے اپنے اپنے ملکوں سے وہ کچرا نکال کر فلسطین میں ڈالا تھا, اس مصیبت کو نکالو بھگاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا, بات ذرا دوسرے رخ پر چلی گئی لیکن موجودہ حالات کے اعتبار سے کام کی ہے اس لیے میں اس بات کو کسی قدر مکمل کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت کے بارے میں فرمایا تھا, ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ. ان کے ذلت سے بچنے کے صرف دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں. آپ سوچیں رسی کا لفظ استعمال ہوا, اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنی رسی کا ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, لوگو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو, آپس میں جھگڑے مت کرو, اختلافات مت کرو. تو یا تو یہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیں یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں, اللہ کے سچے دین کو قبول کر لیں, وحبل من الناس, یا انسانوں کی رسی کے ذریعے یہ ذلت سے بچ سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے دوسرا راستہ چنا اور انسانوں کی رسی پکڑ کر ذلت سے بچے, وباءوا بغضب من اللہ, تو یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. یہ جو آج کا اسرائیل ہے جس کی سرحدیں بہت چھوٹی ہیں لیکن اس کی رسیاں بہت لمبی ہیں, اس کی رسیاں پھیلی ہوئی ہیں پورے یورپ میں, پورے امریکہ میں, پورے آسٹریلیا میں, اور ہر طرف سے ان کو سہارا ملا ہوا تھا پوری دنیا سے, جس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, ہاں میں ایک بات اور عرض کر دوں, کشتی جب دریا میں روکی جاتی ہے تو لمبی لمبی رسیاں ہوتی ہیں جو پانی کے اندر ہوتی ہیں, باہر سے نظر نہیں آتی, اور وہ اندر وہ ایک آلہ ہوتا ہے لوہے کا, عربی میں اس کو مرساد کہتے ہیں, اس وقت اردو میں کیا کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں ہے, لنگر, وہ لنگر ڈالا جاتا, اگر وہ اندر سے رسی کاٹ دی جائے تو کشتی چل پڑے گی, بے سہارا ہو جائے گی. پانی کی وجہ سے وہ رسیاں باہر سے نظر نہیں آتی, اسی طرح ان کی رسیاں بھی بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں. اب آہستہ آہستہ وہ رسیاں کٹ رہی ہیں. جیسے جیسے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی معنویت اس عاجز پر مسلسل کھل رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے متعلق یہ جملہ ارشاد فرمایا. دجال ایک یہودی لیڈر ہوگا کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر کر زمین پر آئیں گے تو جیسی حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو دجال کے بارے میں فرمایا, یذوب کما یذوب الملح فی الماء, وہ اس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اگر پانی کے اندر نمک کا ایک بڑا سا ڈلا ڈال دیا جائے تو وہ چاروں طرف سے آہستہ آہستہ گھلتا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو اس وقت کی پوزیشن یہ ہے دنیا میں کہ اسرائیل اسی طرح گھل رہا ہے. وہ بڑے بڑے ممالک جن سے اس کو سہارا ملا ہوا تھا اب وہ اپنا ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ سہارا ختم ہو رہا ہے, گویا رسیاں کٹ رہی ہیں چاروں طرف سے. یہ ہے حبل من الناس, اور اللہ کی طرف سے سزا کا وقت قریب آ گیا ہے. وباء بغضب من اللہ, یہ ایک نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے مجھے اور آپ کو, اور یہ بتلایا اس غلطی کے نتیجے میں اگر دل اللہ کی اور اللہ کے پیغمبروں کی اور اللہ کے نیک و مقبول بندوں کی محبت سے خالی ہو جاتے ہیں اور اگر دل آخرت کے ڈر سے خالی ہو جاتے ہیں تو وہ مرض پیدا ہوتا ہے جو یہودیوں میں پیدا ہوا تھا, اور اس کے نتیجے میں پھر مسلسل اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ کا غضب آتا ہے, ان کو اللہ نے المغضوب علیہم بنا دیا تھا, اللہ نہ کرے کہ ہم بنے. دوسری ایک بہت بڑی غلطی نصارہ سے ہوئی تھی, وہ بھی اپنے وقت کے مسلمان تھے, ان کو دھوکہ دیا گیا تھا اور یہ دھوکہ ان کو یہودیوں نے ہی دیا تھا. اور عجیب بات ہے, نصارہ جن کو قرآن نے الضالین کہا, بھٹکے ہوئے لوگ, جیسے اندھیری رات میں کوئی کسی کو راستے سے بھٹکا دے, ان کو یہ دھوکہ یہودیوں نے دیا تھا. اور یہ اشارہ ہے اس امت کے لیے کہ اس امت میں بھی جتنے فتنے برپا ہوں گے ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں منافقین کا جو بڑا فتنہ تھا اس کے پیچھے بھی یہودیوں کا تھا. سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت, پھر سیدہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت, پھر صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی حرکتیں, اور پھر اسلام کو مکمل مٹا دینے اور ختم کر دینے کی کوششیں, ان کے پیچھے بھی یہودیوں اور مجوسیوں کا ہاتھ تھا. اور آج بھی جتنے فتنے ہیں, ابھی اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ داعش جو دعویٰ کرتے ہیں کہ بس ہم سب سے بڑے مسلمان ہیں, ہم ہی مسلمان ہیں, باقی دنیا میں کوئی مسلمان ہی نہیں, سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ. بڑے لوگوں کو خریدا یہودیوں نے, اپنے لوگوں کو مختلف مقامات تک پہنچایا اور بیٹھایا. قرآن پاک نے اشارہ کر دیا الضالین کہہ کر نصارہ کو, کہ جس طرح ان کو یہودیوں نے گمراہ کیا تھا, اس امت سے کہا گیا آنکھیں کھلی رکھنا, ہوشیار رہنا, جاگتے رہنا, غفلت کی نیند نہ سو جانا. یہ یہودی تمہارے ساتھ بھی یہی ساری حرکتیں کریں گے اور کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں. ہمارے کتنے حکمراں ہیں جن کے گھروں میں یہودی عورتیں ہیں, جن کو اپنے گودوں میں پالنے والی یہودی عورتیں ہیں, جو ان کی ذہن سازی کرتی ہیں, جو ان سے جو چاہتی ہیں وہ کراتی ہیں, اور ہم مطمئن رہتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں, ہمارے حکمراں ہیں. اللہ اکبر. امت ان دو خطروں کے درمیان ہے, ایک وہ خطرہ جس کا نمونہ یہودی ہے, ایک وہ خطرہ جس کا نمونہ نصارہ ہے. یہودیوں کی طرح خدا فراموشی اور اس کے نتیجے میں خود فراموشی, اور نصارہ کی طرح یہودیوں کے جال میں پھنس جانے کا خطرہ, ان کے غلط پروپیگنڈے سے متاثر ہو جانے کا خطرہ, ان دونوں خطروں کے درمیان سے امت گزر رہی ہے, گویا یہ پل صراط ہے جس سے گزرنا ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. اور یہ امتحان کا وقت ہے دنیا میں, اس لیے امت کو اس پل صراط سے گزرنا ہی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے یہ نمونے اسی لیے ذکر کیے ہیں کہ ہم ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، اور ساتھ میں مکمل ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ اپنے بڑوں پر اعتماد کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں، سیدھا سچا راستہ، جنت تک پہنچانے والا راستہ، اللہ کی مرضیات پر چلنے والا، چلانے والا راستہ، ذرا سے بھی بھٹک گئے تو باقی جتنے راستے ہیں سب جہنم کی طرف جانے والے ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا. ایک بات یاد رکھیے گا، ایک راستے کی لائنیں کئی ہو سکتی ہیں، راستوں کا بدلنا الگ چیز ہے، لائنوں کا بدلنا، جیسے آج بڑے ہائی وے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں اسی ہائی وے پر رہنا، اس کو چھوڑ کر کبھی نہ ہٹنا، لیکن اس ہائی وے پر چار چار لائنیں ہوتی ہیں، کہیں چھ چھ لائنیں ہوتی ہیں، کسی بھی لائن پر آدمی چلے اسی راستے پر رہے گا. سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، نہ سمجھوں کے لیے وضاحت بھی بیکار ہے. اس لیے عاجز نے ایک اشارہ کر دیا تاکہ فتنے کا کوئی نیا دروازہ نہ کھول دیا جائے. ان راستوں سے بھی فتنوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کر کے مسلمانوں سے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سمجھائے، بیٹا تم تو بہت اچھے بچے ہو، دیکھو تمہارے اسکول میں فلاں بچہ پڑھتا ہے نا، وہ اچھا نہیں ہے، وہ پڑھتا نہیں ہے، بہت شرارت کرتا ہے، دیکھو پچھلے سال وہ فیل ہوا تھا، اس سال بھی یہی امید ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا، بیٹا تم اس کی طرح مت بننا. تو ماں محبت سے اپنے بچوں کو سمجھاتی ہے نا، اللہ بہت محبت سے، بہت پیار سے اپنے محبوب کی امت کو سمجھا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں، مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی طرح مت بن جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے. پتہ ہے پھر ان کو سزا کیا ملی تھی؟ ان کو سزا ملی تھی خود فراموشی کی. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان سے ہی بھلوا دیا، وہ اپنے مفادات کو بھول گئے. پھر دنیا کے معمولی سے فائدے کے لیے انہوں نے جنت کے سودے کر لیے، انہوں نے آخرت کے سودے کر لیے. ایک چھوٹی سی مثال سے اس کو سمجھیں. اس امت میں مصلحین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اس میں ایک بہت نمایاں نام ہے، حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا، بہت بڑے مصلح تھے، ان کے نصیحتوں کے مجموعے ہیں، گلستاں، بوستاں، اور بھی کتابیں ہوں گی. انہوں نے اپنے بچپن کا ایک واقعہ سنایا ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ نے ان کو ایک سونے کی انگوٹھی بنوا کر کے پہنائی تھی. اس مسئلے میں نہ الجھ جائیے گا کہ لڑکے کے لیے سونا پہننا جائز ہے یا نہیں، وہ چھوٹے تھے، پتہ نہیں والدہ واقف تھیں یا نہیں واقف تھیں. انہوں نے ایک نمونہ، ایک مثال ذکر کی ہے. تو ایک مرتبہ وہ محلے میں کھیل رہے تھے، ایک ٹھگ گزرا، ہر زمانے میں ٹھگ ہوتے ہیں، دنیا ٹھگنے والے بھی ہوتے ہیں، دین ٹھگنے والے بھی ہوتے ہیں، مال لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں، ایمان لوٹنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایمان لوٹنے والے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، دین کے ٹھگ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں دنیا کے ٹھگوں کے مقابلے۔ اور جو ٹھگ ہوتے ہیں نا، ان کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، بڑی پرکشش ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا بیٹا یہاں آؤ، یہ انگلی میں کیا پہنا ہے؟ کہا انگوٹھی ہے۔ کہاں سے آئی ہے؟ امی نے پہنائی۔ اس کو چوسو۔ تو انہوں نے چوسا، کوئی مزہ نہیں۔ تو اس نے اپنی تھیلی سے گڑ کی ڈلی نکالی۔ اب آپ سوچیں، ایک انگوٹھی بیچ کر کے کتنا گڑ خریدا جا سکتا ہے؟ کہ بیٹا اس کو چوسو، یا ایسی جیسے آج کل ٹافی چاکلیٹ، تو اس زمانے میں باقاعدہ ٹافی اور چاکلیٹ نہیں ہوتی تھی، چوسو، کیسی ہے بیٹی، یہ لوگے اس کے بدلے میں؟ ہاں دے دو۔ اس نے گڑ کی ڈلی دے دی ان کو، انگوٹھی لے لی۔ کتنے خوش ہوئے ہوں گے، اما نے مجھے جو انگوٹھی پہنائی تھی اس میں تو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، یہ انکل نے مجھ کو یہ جو ڈلی دی کتنی مزیدار ہے، چوستے چوستے گھر پہنچے ہوں گے، لیکن کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ جب انسان خود فراموش ہو جاتا ہے نا، تو ایسی ہی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کا نقصان کرتا ہے۔ فلا تکو ولا تکونو کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جو اللہ کو بھول گئے تھے۔ جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا تو اللہ نے ان کو خود فراموشی میں مبتلا کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ سب نافرمان لوگ تھے، ان کا انجام جہنم ہے۔ اور جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، صرف وہی کامیاب ہیں جو جنت والے ہیں، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اور جنت میں کون جائے گا؟ جنت والے اعمال کرنے والے جنت میں جائیں گے، جہنم والے اعمال کرنے والے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جہنم کے راستے پر چلنے والے جنت تک نہیں پہنچیں گے۔ جہنم کا راستہ الگ ہے، جنت کا راستہ الگ ہے، اس راستے کی منزل الگ ہے، اس راستے کی منزل الگ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح منزل پر پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔